خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
ایسے علاقوں میں تو اعتکاف ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ باہر ممالک سے اور بھی جگہوں سے، گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ماشاءاللہ ایک نیا ماحول ملتا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ماشاءاللہ اینی ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔
میں نے اب اپنی الحمدللہ نماز درست کی ہے، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میں پہلے نماز غلط پڑھتا تھا، ابھی درست پڑھ رہا ہوں، ابھی گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے، ابھی نیکی کی طرف جانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، الحمدللہ نیکی کو عام کرنا ہے، اسلام کو عام کرنا ہے، الحمدللہ یہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نگران شورا بیان کرتا ہے تو دل کرتا ہے چیخ چیخ کے رہوں اور اپنے گناہوں کو یاد کروں۔
میں نے اپنا مائنڈ یہی بنایا کہ انشاءاللہ تعالی میں اب اپنے آپ کو بھی چینج کروں گا، پہلے نمبر پہ تو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے نا، پھر لوگوں کو اس کے علاوہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے، پٹھان بھی ہیں ادھر، بلوچی بھی ہیں اور کافی لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب میں نے ایک چیز ہی نوٹ کی ہے، سب ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے بلاتے ہیں۔
گاؤں کی جو مسجد تھی وہاں بیٹھتا تھا 10 دن کے لیے، تو وہاں کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا تھا، جس دکاندار کے پاس میں کام کا تو اس نے مجھے کہا رمضان بھائی مدینہ مدینہ کرتے رہو، تم فضانہ مدینہ بھی چلے جاؤ آج۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک مہینے کی چھٹی دے دو میں چلا جاتا ہوں، انہوں نے کہا آپ چلے جاؤ۔ جو وقت ہم نے گزارا ہے پیچھے وہ کچھ سیکھے ہوئے نہیں تھے، نماز سیکھی ہوئی نہیں تھی، اور بہت سے آداب ہیں جو کہ وہ ہمیں نہیں پتا تھا، اب یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی میں کیسے آنا چاہیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ افطار کے ٹائم جب دعا ہوتی ہے نا، تو اس وقت دل بھار بھار مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے اب کہ بس واپس نہ جائیں۔
ہم یہاں فالتو سوتے نہیں ہیں، ہلکے لگتے ہیں اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا موبائلز میں لگے ہوتے ہیں میسیجوں میں، یہاں پر ہمارے حلقہ کے نگران ہیں جو ہمیں سنتیں سکھاتے ہیں اور دعائیں یاد کرواتے ہیں، اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آخر میں، جو آپ نے 10 دن یہاں بیٹھے ہو جو سیکھا ہے اب وہ سناؤ بھی۔
تقریباً 49 سال عمر ہوگی میری، اور 31 سال کراچی میں گزارنے کے باوجود پہلا موقع ہے جو میں نے فضان مدینہ میں یہ اعتکاف کی نیت سے میں بیٹھا ہوں۔ جو چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پہ ایسا ہے کہ نماز تراویح کے بعد لوگ عموماً اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں پہ رات کا ماحول ایسا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ 10 دن کے لیے نیت کر کے ہیں، یہاں پہ میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں، ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہیں جو مہینے کے لیے بھی نیت کی ہے، اور ان کے بعد مہینے کے بعد بھی ان کو کسی کو قافلے کے جانے کے لیے شوق ہے، کوئی مہینے کے لیے، کوئی 3 دن کے لیے۔
میں ساؤنڈ کا کام کرتا تھا، ناچ گانوں کا ساؤنڈ کا کام ہوتا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے ہمارا دل بدلا ہے، یہاں ایک ایسا منظر لگتا ہے کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں یہاں پر، ہر ایک بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر، ہمارے حضرت صاحب نے ہمارے دلوں کو موم کر دیا ہے۔
بس سال بھر یہی لگا رہتا ہے کب رمضان آئے، میں اعتکاف میں بیٹھوں، اعتکاف کروں، پاپا کے قدموں میں آ جاؤں، بس مجھے سکون ملتا ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔
ان میں دین سیکھنے کو ملتا ہے، پہلے صحیح طریقے سے نماز، مطلب ہے نماز بھی نہیں آتی تھی۔ میں انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی یہ اعتکاف کرتا رہوں گا۔
نگران شورا عمران تاریخ کے بیانات بہت اچھے لگتے ہیں، قرات ہے، تجوید، وہ میں پہلے نہیں سیکھی تھی، پڑھی تھی لیکن اس طرح نہیں پڑھی تھی، پیر صاحب بھی سکھاتے ہیں، وہ نماز کا پریکٹیکل بتاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے وہ بھی۔
بڑی بات یہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، صحیح نا، قرآن شریف کیسے صحیح پڑھا جاتا ہے، قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ادھر۔ پہلے تو ہم اس مدنی ماحول میں نہیں تھے، جو گزر گئے اس کا تو افسوس ہے، میرے بھی 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اس کی کوشش کروں گا اس کو درس نظام میں انشاءاللہ داخلہ دلاؤں گا۔
الحمدللہ یہاں پہ جو ہو ماحول ہے، میں تو کہتا ہوں پورا زندگی بھر یہاں پہ گزار دوں اللہ کے رائے رضا میں، اللہ کرے ہمارا آنے والا نسل بھی انشاءاللہ اس ماحول میں گزارے، انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والا ہر سالوں میں اعتکاف میں یہاں پر
بیٹھ جاؤ.
اپنے علاقے میں روزہ رکھ کے بھی پانچ وقت نماز پڑھ نہیں سکتے. ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں پانچ وقت نماز پڑھ سک رہا, نماز کے احکام سیکھ سک رہا, حاجی مرانہ تاریخ بیان بول رہا ہے جوا اور شراب کے بارے میں, گلی میں درس بھی دے گا, نماز کے لیے سب کو بلائے گا.
مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرے جو کچھ جو زندگی کے پہلے دن جو گزرے ہیں نا, ان میں بہت زیادہ کمی تھی. عہد کیا ہے کہ میں اپنے اوپر دعوت اسلامی کو نافذ کروں گا, داڑھی شریف ضرور سجاؤں گا. ایرانی شورا کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کا دل جو ہے نا وہ ہلا دیتے ہیں, اندر سے بندے کو ایک بار ہلا دیتے ہیں. ایسے ایسے ان کے بیانات ہیں, اور ان کے بیانات میں بندے کو ایسی ایسی سیکھ ملتی ہے, ایسے ایسے زندگی کے وہ پہلو کو چھیڑتے ہیں. سوچ بھی بندے کی نہیں ہوتی کہ میں اتنا غلط کام میرے سے ہو رہا ہے یا میں کر رہا ہوں. وہ ایسے ایسے پوائنٹ جو ایسے ایسے پوائنٹ ہے نا وہ بتاتے ہیں, اور ان کا بیان جو ہے نا وہ ضرور سننا چاہیے, اور ان کا بیان غور سے سننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے.
میں نے بیان سنا تھا حاجی عمران صاحب کا, غلط دوستوں کی گیدرنگ, وہ بیان میں نے سنا تھا اور اس پر میں نے عمل کیا ہے. میں جب ادھر سے اپنے فیصلہ آباد جاؤں گا تو میں غلط گیدرنگ کو چھوڑ دوں گا, نہیں جاؤں گا ان کے پاس.
دو دن روزہ رکھا, دو دن چھوڑ دیا, آج پانی لگانا ہے, آج فصل یہ کرنا ہے, فصل کاٹنی ہے. زندگی ایک الجھی ہوئی تھی گاؤں میں, اب یہاں پہ الحمدللہ سب کچھ پیچھے ٹھیک ہے. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. اب یہاں سے جائیں گے نہیں, اب جب تک پڑھیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. عہد کیا ہے, زندگی پہلے بیکار تھی, اب اصل زندگی ملی ہمیں.
یونیورسٹی میں ایک مکتب لگا تھا بکس کا, تو وہاں پہ دعوت اسلامی آ رہے تھے, میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تو اس نے مجھے فیضان رمضان جو بکس تھی وہ دیا تھا. پھر میں نے کچھ ٹائم نکال کے فیضان رمضان جب میں نے بک پڑھا تو وہاں پہ میں بہت مطمئن ہوا. پھر میرا یہ مائنڈ بنا کہ میں انشاءاللہ اس مرتبہ میں بھی توقف کروں گا انشاءاللہ. تین دن مدنی قافلے میں پہلے بھی دو مرتبہ جا چکا ہوں, ابھی تیسری مرتبہ میں نے نیت کی ہے.
پردیپ نام تھا, الحمدللہ مسلمان ہوا. آپ لوگوں کا مدنی چینل دیکھتا تھا, پھر قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا, اللہ پہ ایمان لے کے آیا, روزے رکھنا شروع کیے. زبیر نام میرے کو اچھا لگتا تھا, میں لوگوں کو بولتا ہوں میرے کو زبیر نام سے بلایا کرو. میں ادھر آیا, مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر آپ کو دین کی تعلیم ملے گی. میں پھر ادھر آیا, دو دن ہوئے میرے کو ادھر آئے ہوئے, ابھی نماز بھی روزے بھی یہ وہ رکھتا ہوں. چاند رات سے انشاءاللہ پھر وہ کورس ہوگا, کورس کروں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جو مجھ پر درود پاک مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 22ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج 22 رمضان زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی تھے, قادر الکلام شاعر, کئی کتب کے مصنف, اور دار العلوم منظر اسلام اعلی حضرت کا جو مدرسہ ہے بریلی شریف کے معتمہ میں اول ہے. 1276 سن ہجری کو محلہ سودا گران بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 22 رمضان مبارک 1326 سن ہجری وہیں وصال فرمایا. مزار مبارک قبرستان بہاری پور نزد پولیس لائن سٹی اسٹیشن بریلی شریف یو پی ہند میں ہے. ذوق نعت کے نام سے آپ کے کلام کا مجموعہ مشہور و معروف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیرہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, نوجوانوں کو عموماً غصہ جلدی آ جاتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے حق کے لیے اور صحیح بات پر لڑ پڑتے ہیں. یہ بتائیں کیا اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے؟ کیا یہ بھی ظلم ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ کسی کو ظاہری تکلیف دینا, مار پیٹ کرنا ہی ظلم ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟
نوجوان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, یہ جملہ اتنا صحیح نہیں ہے. عام طور پہ بوڑھوں کو غصہ جلدی آتا ہے, زیادہ آتا ہے. جب بعض نوجوان بھی بہت غصیلے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط نہیں ہے ان مانو گھر. غصے کے بعض وقت اسباب بھی ہوتے ہیں کہ کمزور پر آتا ہے, طاقتور پر نہیں آتا. مالدار ہے تو غریب پر آتا ہے, اپنے جیسی پارٹی پر نہیں آتا. تو پھر یہ کہ وہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, اور قتل و غارت گری بھی ظاہر غصے میں ہوتی ہے عام طور پہ. پھر بڑا پچھتاوا بھی ہوتا ہوگا جو کر گزرتا ہوگا کچھ اس کو, تو اس لیے وہ غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور مار دھاڑ یا قتل و غارت کے علاوہ بھی ظلم کی بہت ساری صورتیں, کسی کو کسی طرح بھی زبان سے, آنکھ سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, اشارے سے بھی ایذا دے کر وہ ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظلم سے بچائے اور جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور حقوق العباد بھی اس کا بھی مسئلہ حل کر کے, معافی جہاں مانگنی ہے معافی مانگ لے, جہاں تلافی کرنی ہے تلافی کر دے, جو حقوق ہیں وہ بندہ ادا کر دے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کے معنی بھی دوہرا لیتے ہیں. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف کر دے. اللہم اجرنی من النار, یعنی اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عابد رضا قادری. کئی مزارات پر اس طرح دھاگے اور چنگیاں وغیرہ باندھتے ہیں لوگ جالیوں پر اور دروازوں پر کھڑکیوں پر, اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس طرح کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی, ہماری تمنائیں پوری ہوں گی. لہٰذا اس طرح کرنا, دھاگے باندھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس طرح ہماری منتیں اور تمنائیں پوری ہوں گی, تو اس کی شرط حیثیت کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
علماء اور شرفا تو یہ انداز ان میں نہیں ہوتا, یہ بالکل عوام جن کو معلومات نہیں ہوتی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب وہ خدا جانے اس لیے باندھتے ہیں کہ میری مراد پوری ہوگی یا کیا ان کی نیت ہوتی ہے, کوئی تفصیلی معلومات نہیں ہے مجھے. البتہ سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنی مرادیں اس طرح پوری ہوں تو یہ اس طرح کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا مراد پوری ہوگی دھاگے باندھنے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کے نیک بندوں کو ایصال ثواب کرے, اور ان کے وسیلے سے دعا کرے تو انشاءاللہ مرادیں بھی پوری ہوں گی. تو یہ دھاگے باندھ کر تو اب وہ اصل جو جس نے اتنا خرچہ کر کے جالی مبارک بنائی ہے وہ سب بھی چھپ گئی ہے دھاگوں میں, کہیں دھاگے باندھتے ہیں, کہیں تالے لگاتے ہیں, مزاروں پہ بھی تالے لگاتے ہیں, اور کہیں وہ اولاد پیدا ہونے کے لیے پنگوڑا رکھ دیتے ہیں جھولا لکڑی کا یا اس طرح, اور طرح طرح کے لوگ انداز کر رہے ہیں. اصل جو طریقہ یہ نہیں کرتے, کھلونے بھی رکھ کے آ جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو بچہ ان کھلونوں سے کھیلے گا. تو یہ انداز ہمارے نہیں ہے. ہمیں مطلب یعنی کہ قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے, سورتیں پڑھنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں, ان کے وسیلے پیش کرنے چاہیے, ان سے استعانت کرنی چاہیے. تو اس طرح یہ کہ فوائد حاصل ہوتے ہیں, مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں, اولاد بھی ملتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
انسان جہاں رہتا ہے یا کام کرتا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ اور مختلف مواقع پر مسجد میں آتا جاتا ہے, لہذا مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ نیز کیا یہ صرف امام مؤذن یا خادم کی ذمہ داری ہے یا مسجد میں آنے والے ہر مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور کیا اس پر ثواب بھی ملتا ہے؟
بے شک مسجد کی صفائی رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, جس سے بن پڑے, جس کے لیے ممکن ہو وہ صفائی ستھرائی کرے. اب خادم جو رکھا گیا ہے, خیر اس کی تو ڈیوٹی ہے اور اس کی تنخواہ بھی یہ لے رہا ہے, وہ بھی صفائی کرے, لیکن کئی ایسی صفائیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اس کے لیے خادم کو ڈھونڈنے کے بجائے خود ہی بندہ صفائی کر رہے, بڑی صفائی بھی کرنی پڑ جائے تو یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر ایک, مسجد سے کوڑا کرکٹ یعنی دھول کچرا نکالنا حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. نمبر دو, مسجدوں کو صاف کرنا حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. یہ الگ الگ حوالے سے دو روایتیں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی اور علامہ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی ہر بار مسجد کی صفائی کرنے کے بدلے جنت میں حور ملے گی, جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. مسجد کی صفائی تنخواہ کے لیے, پیسوں کے لیے نہ ہو, نام کرنے کے لیے نہ ہو کہ لوگ بولے جو کتنا نیک آدمی مسجد کی صفائی کرتے ہیں, دل میں نیت ہی ہو یہ نہ ہو, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی جو صفائی کرتا ہے, تو ہر بار مسجد کی صفائی کرنے کے بدلے جنت میں حور ملے گی, جبکہ لہذا اجرت پر مسجد کی صفائی کرنے والے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ اس سے بھی بہت ثواب ملے گا۔ مسجد تو صاف کرنا، یہ تو فیض القدیر کی عبارت گزری، مسجد کو صاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹہنی یعنی شاخ کے ذریعے مسجد کا گرد و غبار صاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک حبشی عورت یا مرد مسجد کی صفائی کرتے تھے، اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گم پایا تو اس کے متعلق پوچھا، لوگوں نے عرض کی وہ اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں شاید لوگوں نے اس کے معاملے کو اہم نہیں سمجھا تھا، اس کے انتقال کے معاملے کو اہم نہیں سمجھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ، لوگوں نے قبر بتائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر تشریف لا کر دعا مانگی، پھر فرمایا یہ قبریں اپنی میتوں یعنی اپنے مردوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں، اللہ پاک میری دعا کی برکت سے انہیں منور کر دیتا یعنی نور سے بھر دیتا، روشن کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن کمال پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد خاص طور پر اس شخصی قبر پر تشریف لا کر اس لیے دعا مانگی تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اسے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مسجد کی خدمت بیکار نہیں جاتی، صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے وہ خانہ خدا کی صفائی کیا کرے، یعنی اپنے خانہ مانے گھر، جو دل کے گھر کی صفائی چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے، تو دل کا گھر بھی اس کا صاف ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حکایت، ایک شخص مسجدوں کی صفائی کیا کرتا اور صفائی کے بعد مسجدوں سے جو مٹی نکلتی اسے جمع کر لیتا، یوں اس نے کافی مٹی اکٹھی کر لی، ایک دن اس نے اس مٹی سے اینٹیں بنائی اور وصیت کی کہ یہ اینٹیں مبارک مٹی سے بنی ہوئی ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کو میری قبر کی لحد میں، قبر کی دیواروں وغیرہ میں لگا دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ایسا ہی کیا گیا، لیکن کچھ اینٹیں بچ گئی، رشتے داروں نے وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں رکھ دی، ایک مرتبہ بارش ہوئی تو وہ اینٹیں ٹوٹ گئی، لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں سے دینار یعنی سونے کے سکے نکلے، لوگ یہ منظر دیکھ کر اس کی قبر پر گئے اور لحد میں لگی ہوئی ان اینٹوں کو اکھاڑا تو ہر اینٹ دیناروں یعنی سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تو خیر لوگوں نے ایسا کیا، البتہ اس طرح کی چیزوں کے لیے قبر کھولنا جائز نہیں ہے، قبر جب بھی کھولنے کی نوبت آئے نا یہ مفتی صاحبان سے مشورہ یعنی مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت خواب میں آ کر کہتا ہے مرنے والا کہ میں یہاں تکلیف میں ہوں، مجھے سے نکالو. کبھی کہتا ہے میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، مجھے تم لوگوں نے دفن کر دیا ہے، مجھے نکالو. تو ان خوابوں کی بنیاد پر قبر کھودنا جائز نہیں ہے. خواب خواب ہوتا ہے. اب قبر میں زندہ رہے گا کہاں بندہ؟ ایک دن بھی نہیں زندہ رہ سکتا، اتنا پیک ہوتی ہے. تو بس خواب ہوتے ہیں، شیطان بھی اس طرح کے کرشمے دکھا سکتا ہے، خوابوں کے ذریعے پریشان کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبدالبھائی. میرا یہ سوال ہے کہ ہم چولہے کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بار بار پانی جسم پہ ڈالنا پڑتا ہے. پانی ڈالنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ روزہ مکروہ تو نہیں ہوگا ہمارا.
اب پانی آپ کے آپ اوپر ڈالیں یا خود پانی میں چلے جائیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے. ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بذریعہ اوبی وین ماہینی سیال ضلع خانے وال پنجاب اطراف سلیمانی مدنی کابینہ اور اطراف ارشدی کابینہ ہلا گاؤں ضلع قصور پنجاب بھی ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں ہونے ہیں اوبی وین کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کھانا آنے کے بعد ہاتھ دھونے کی بجائے ٹشو پیپر یا کپڑے کے کترن سے پونچھ لیتے ہیں، حالانکہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، تو آپ کے سیل میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
اللہ کرے کہ نیتیں مستحضر رہا کریں، البتہ یہ کہ ان میں سنتیں شامل ہیں. یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تین سنتیں ہیں. نمبر ایک انگلیاں چاٹنا، نمبر دو ان کو کسی چیز سے پوچھنا، نمبر تین ہاتھ دھونا. چنانچہ حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے، تین انگلیوں سے. اور کھانے کے بعد پوچھنے سے پہلے اپنا ہاتھ چاٹ لیتے تھے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے انگلیاں چاٹتے تھے، پھر رومال سے پوچھتے تھے، پھر دھوتے تھے. اب بھی ایسا کرنا سنت ہے. اب یہ کہ رومال سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپا خوشبو تھے، خوشبو کے پیکر تھے. ویسے کپڑے کھانے کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، قورمے کی، بریانی کی، ہے نا. لیکن اب کھانا کپڑے سے لگتا ہے نا، تو اس پہ پھر بدبو آتی ہے. تو خاص کر ایسا رومال جس سے آپ نے پوچھا، اب وہ اس میں بدبو تو آئے گی، مسجد میں اس کو نکال نہیں سکتے باہر کے، دوسروں کو بدبو آئے گی. پھر یہ کہ آپ بولو سنت ہے، تو اب چادر آپ کے پاس ہے سر پر یا گلے میں، آپ بولو میں چادر سے پوچھ لوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں وہ چادر آپ استعمال کرتے ہیں، تب تو آزمائش ہوگی، بدبو آئے گی. اس طرح پہنے ہوئے کپڑوں سے بھی نہیں پوچھنا ہے، امامے کے شبلے یعنی پیچھے جو امامے کے کپڑا لٹکتا ہے اس سے بھی نہیں پوچھنا ہے، کہ پہنے ہوئے کپڑوں سے پوچھنا منع ہے، اور اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، یادداشت. تو پوچھنے کے لیے کوئی ایسا مطلب ٹشو پیپر آج کل ہے، مطلب اس میں ٹشو پیپر سے پوچھ لیا جائے. اب یہ پتا نہیں ہے کہ ٹشو پیپر سے پوچھنے سے سنت بھی ادا ہوگی یا کیا، اس کا کچھ صراحت نہیں ہے. اس کی رومال کا لکھا ہوا ہے، رومال کے علاوہ کسی اور چیز سے پوچھنے سے آیا سنت ادا ہوگی یا نہیں، یہ میں اپنی اٹکل سے کہہ سکوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوڈان سے شیخ مصطفی ابراہیم صاحب کے عربی تاثرات اردو خلاصے کے ساتھ.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اخوتی فی اللہ من پاکستان، انا مصطفی ابراہیم لدی الطریق التجاری بالسودان، ونحن يحل علينا شهر رمضان المعظم، ونهنئ أخواننا في باكستان في كراتشي في فيضان المدينة وقناة المدني بحلول شهر رمضان المعظم الذي حل على المسلمين، وهو رحمة للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن نحمد الله على هذا الشهر العظيم الذي كل المسلمين في قطاع العالم جميعا هم يحتكفون في المساجد، وخاصة أخواننا في فيضان المدينة هم يحتكفون في المسجد، ونحن نقول لهم يدعوا لنا في هذا الشهر المعظم الشهر الكريم، وهم يحتكفون في مسجد فيضان المدينة بتلاوة القرآن والذكر والقيام الليل، وهم في هذه النفحات الطيبات. نرجو منهم أن يدعوا لنا في السودان ولإخواننا جميعا في العالم ولكل المسلمين.
يا سيدي، یہ سوڈان سے شیخ مصطفی ابراہیم عربی طریقہ تجاریہ سے ہے. اردو خلاصہ کچھ یوں ہے: رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ بنن ہے، اور ہم پاکستان کے اور مدنی چینل کے ان تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو کراچی فیضان مدینہ میں ماہ رمضان المبارک کی برکت حاصل کر رہے ہیں. یہ مہینہ جو مومنین کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مقدس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے. ہم اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے، جس میں تمام عالم اسلام کے مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور خاص طور پر فیضان مدینہ کے اسلامی بھائی جو مسجد میں ہی اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے مبارک لمحات ذکر و تلاوت اور عبادت میں گزارتے ہیں، بہت سی مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم آپ سے اس مبارک اور معظم مہینے میں اپنے سوڈان اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں.
ماشاءاللہ، شیخ مصطفی ابراہیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ سوڈان اور تمام عالم اسلام پر فضل و کرم فرمائے، خصوصی رحمت فرمائے. ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ نیکوکار ہو جائیں اور نیک اور ایک بن جائیں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کئی ممالک میں ظلم و ستم کی آندھیاں بھی چل رہی ہیں، اللہ کریم سب جگہ امن نصیب کرے اور ظالموں کے ظلم سے مظلوم مسلمانوں کو بچائے. آمین. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے، جو میسیجز کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں، بنت گل یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا اسلامی بہنیں وقف مدینہ ہو سکتی ہیں؟ ہمارا بھی بہت دل چاہتا ہے وقف مدینہ ہونے کے لیے.
اپنے محرم کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر باہر جانا ہو تو، ورنہ ویسے ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے وقف مدینہ کی اصطلاح ہے نہیں، اس کے پردے کے اور مسائل ہوتے ہیں. باہر ملک جاتے ہیں بعض اوقات تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، میاں بیوی عام طور پہ کئی جگہ ہیں. مطلب اپنے یہاں جتنا ہو سکے 8 مدنی کام ہیں اسلامی بہنوں کے، یہ کرتی رہے، زیادہ زیادہ کرتی رہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بذری ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے بنت فاروق ہند گجرات، امام کے پیچھے عشاء کی فرض ادا کر لی، بعد میں تراوی نہ پڑی، تو وتر امام کے پیچھے باجماعت پڑھ سکتا ہے؟
عشاء کے فرض امام کے ساتھ پڑھے تو وتر پڑھ سکتا ہے باجماعت.
شادی کی مبارکباد پیش کرنے کے مختلف انداز ہیں، یہ رہنمائی فرما دیں کہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو شادی کے موقع پر دعا دیتے تو یوں فرماتے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے۔ مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، حد نکاح کرنے والے کو یہ دعا دینا سنت ہے، اگر مسجد سے نکاح میں موجود ہو تو ایجاب و قبول کے بعد یہ دعا کرے، یعنی نکاح ہو جائے تو یہ دعا کرے، اگر وہاں نہ ہو تو دولہا کو مبارکباد دیتے وقت یہ کلے میں کہے، یعنی یہ دعا یہ الفاظ کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بذریعہ ایس ایم ایس محمد نوشاد اتاری ہند مصطفیٰ آباد سے، یہ ایک ماہ کے اعتکاف میں ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ تراوی کی ہر چار رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر دعا یاد نہ ہو تو کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اعتکاف والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ کر کے مسجد میں اعتکاف کرے؟
تراوی کی دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے، اور پردہ کرنا اعتکاف والے کے لیے ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن جگہ کم سے کم گھیرے، پردے کا مقصد ہو کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے گا، اب یہ نہیں کہ پردہ تو ٹانگ دیا اور اندر دوستوں کو بٹھا کر گپ شپ کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے پردے میں کیا ہو رہا ہے، اندر چھپ چھپ کے مطلب عمدہ عمدہ غذائیں کھائی جا رہی ہیں یا اکیلا ہی کھا رہا ہے لیکن پردہ ڈالے ہوئے، یا نعوذ باللہ کوئی ریا کی نیت ہے کہ میں پردے میں رہوں گا تو لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے، دعاؤں کی درخواستیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی بڑا نیک آدمی ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو ظاہر بہت گناہ کا کام ہے ریاکاری۔ اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے، صاف نیت ہے کہ پردے میں رہیں گے تو ریا سے بچیں گے، ہم تلاوت وغیرہ کریں گے تو لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، یا اپنا جو ضروری برتن کپڑے بھی بندہ رکھتا ہے تو ان کی حفاظت رہے گی، تو اس مقصد کے لیے پردہ لگا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شبیر علی ہے کہ ہم جو یہ رمضان مبارک کے درمیان جو اثر مغرب ایک دم رش لگ جاتا ہے دکان پہ، رول سموسے وغیرہ کا کام ہے، بعض اوقات جیسے کچا وغیرہ سموسا چلے جائے یا ہلکا کچا چلے جائے، جیسے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
توبہ بھی کرنی چاہیے کہ غفلت کیوں کی، اور جس کو کچا دیا اس سے رجوع بھی کرنا چاہیے کہ اپنے پیسے وہ لے لے اور کچا واپس کر دے یا پھر وہ معاف کر دے۔ ارے کچا تو یہ کھایا نہیں جاتا نا، وہ تو بیچارہ پکا سمجھ کر ہی لے گیا، تو اس لیے ایسے جلد بازی نہ کی جائے کہ جس سے وہ کچا کچا چلا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں قصور سے بابر نواز بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شہادت کیا فرمائے تھے؟
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام، آخری گفتگو یہ تھی، نماز نماز، اور اپنے غلام باندی کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، یعنی آخری حیات ظاہری کے آخری الفاظ نماز، اور ہم ایک نماز کے نام سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اپنے غلام باندھی کے بارے میں، پہلے وہ غلام کنیزیں ہوتی تھی، ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اس وقت واٹر بس میں ہوں، اور ابھی بنگلہ دیش میں 3 بجنے والا ہے. اب یہ واٹر بس 10 بجے اپنی مقام پر پہنچے گا. اسی دوران عصر اور مغرب کی نماز اس میں پڑھنی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی ابھی، کیا یہ بعد میں واجب الادا کرنا پڑے گا، یا اس میں جو ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز دوبارہ لوٹانا نہیں پڑے گا، ہو جائے گا؟ برائے مہربانی شران اس میں وضاحت فرما دیجیے.
واٹر بوٹ،
جی جی،
ایک کشتی.
جی،
کشتی میں اگر زمین پر اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہے تب تو زمین پر اتر کر پڑھنا ضروری ہے. اب اگر زمین پر اترنا اس کا ممکن نہیں ہے، پانی کے بیچ میں وہ نہیں آ سکتا، چل رہی ہے تو سارے زمین پر تو نہیں اتر سکتا، تو ایسی صورت میں کشتی میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور کشتی میں نماز کے لیے قبلے کی سمت متعین کرے، نہیں سمجھ پڑتی تو کسی مسلمان کو پوچھ لے، موجود ہو تو بتانے والا، اس سے پوچھ لے، یا کوئی بھی نہیں بتاتا تو تحری کرے، یعنی کہ وہ غور کرے. تحری کرے مطلب غور کرے، سوچے. اب جدھر کو دل جم جائے ادھر کہ اس طرف قبلہ ہے، یہ دل جم گیا تو ادھر نماز پڑھے. اب یہ کہ کشتی بھی ٹرن کرتی ہے تو وہ جس طرف ٹرن کرے نماز کے دوران تو وہ بھی قبلے کی طرف خود ٹرن ہوتا جائے. اس طرح نماز پڑھ لے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نام غلام یاسین اتاری ہے، اور میرا تعلق فائر ڈپارٹمنٹ سے ہے. اکثر عموماً جب آگے لگتی ہیں فائر ہوتی ہے تو ہم فائر پر کام کرتے ہیں، اور ہماری گاڑیاں جو ہوتی پانی مارتے ہیں الحمدللہ ہم آگ پر، تو اس میں ہزاروں گیلن جو پانی ہے وہ وہاں پر آگ پر جاتا ہے، پھر وہاں سے بہتا ہوا باہر کی طرف نکلتا ہے. تو جو پانی ہوتا ہے ہمارا ہزاروں گیلن کی تعداد میں، پھر وہاں کے سیوریج لائن میں بھی جاتا ہے، پھر اوور فلو ہوتا ہے وہاں پر، تو اس فائر پر کام کرتے ہوئے ہمارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ہماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
اب آگ پر جو آپ پانی مارتے تو آگ ناپاک تو نہیں ہوتی، اسی کا پانی کپڑوں پر آتا ہے. اب یہ کہ گٹر بھر جاتا ہے اس پانی سے، آپ بہہ کر آیا تو وہی نا کہ بہہ کر آئے، سیوریج کا کوئی تذکرہ کیا نہیں.
جی، اصل بہہ کر باہر آیا تو باہر جو ہے وہ گٹر لائن بھی ہے، سیوریج وغیرہ بھی ہے. اب یہ پانی وہاں آ گیا تو اب پانی اس سیوریج سے ہوتا ہوا بھی باہر آ رہا ہے، کیونکہ پانی پھینکنے کا عمل جاری ہے. وہ یہاں سے ہم پھینک رہے ہیں، عمارت میں گیا، نیچے آیا، سیوریج میں بھی جا رہا ہے، مکس ہو رہا ہے، تو وہ پانی ہمارے پاس بھی آ رہا ہے. تو اب ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
یہ پانی پاک ہے، اگر سیوریج سے آیا بھی ہے اور یہ اس کا بہنا بند نہیں ہوا، مسلسل بہتا ہوا آ رہا ہے یہ پانی، اور اگر بالفرض نجاست مل بھی گئی ہے اس میں، اول تو یقین ہی نہیں ہے، مل بھی گئی ہے تو نجاست کا اگر اس میں اثر نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ اس میں ذائقہ ہے، تو یہ پانی پاک ہے، کیونکہ یہ آپ نے بہایا اس کو. اب یہ بہنا اس نے بند نہیں کیا، یہ بہتا بہتا آ رہا، اب جو چیز لا رہا ہے، تو یوں یہ پانی پاک ہے، تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں، ایک ادارے میں میں نوکری کرتا ہوں. میرے ساتھ کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کال آتی ہے کسی کے پاس سے کہ مجھے پیشنٹ لے کے ان کو ایمرجنسی میں جانا ہے. اب میں گاڑی بہت تیز طریقے سے چلا کے میں وہاں پہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہوں. ٹریفک کا آپ کو پتا ہے کراچی میں کتنا برا اثر ہے. میں ہوٹر چلا کے لوگ مجھے باتیں بھی سنا دیتے ہیں راستے میں کہ کیا کر رہے ہو. میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچ کے ان کا پیشنٹ میں جب لیتا ہوں تو وہ لوگ بھی بولتے ہیں یار اتنی دیر کر دی آپ نے آنے میں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں ان کے پاس ہم پہنچیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مریض کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے بھی بول جاتے ہیں کہ یار آپ لیٹ ہو گئے، آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، آپ اس میں ہماری یہ رہنمائی فرمائیں.
ایسی رفتار سے بھلے ایمرجنسی ہے لیکن ایسی رفتار سے گاڑی چلانا کہ اپنی یا دوسرے کی جان خطرے میں ہو، اب وہ مریض کا تو کنفرم نہیں کہ دم توڑے گا نہیں توڑے گا. اب یہ کہ آپ نے اچھا کنفرم بھی بالفرض ہے کہ واقعی ٹاپ سیریس ہے، اس کا بچنا مشکل ہے اور اس کو طبی امداد کی ضرورت ہے فوری، تب بھی اس کی اجازت تو نہیں ملے گی نا کہ آپ کسی کی گاڑی کو ٹکرا دو یا آپ کی گاڑی کلٹی ہو جائے. تو چلانا تو جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی گاڑی چلانی ہوگی. پر تو ہے نہیں اس کو چلے اڑ کے باہر ملکوں میں تو یہ اس طرح کا نظام ہوتا ہے بعض ملکوں میں، مخصوص جگہ سے وہ ان کے ایئر ایمبولینس ہوتی ہے یعنی کہ ہوائی جہاز سے یہ اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل میں بھی ہیلی پیڈ بنا ہوتا ہے اس پر یہ اتر جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں تو شاید یہ انتظام نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو شاید مشکل سے کہیں ہو، تو ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتے. تو اب مجبوری ہے ظاہر ہے، کسی اور کو مارنے یا خود کو مارنے کی بھی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. اور ہوٹر بھی ایسا بجانا جس سے مسلمانوں کو ایزا ہو، لوگوں کو تشویش ہو، گھبرا کے ایک دوسرے کو ٹکرا دیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. ایسا نہ ہو کہ اب کئی گناہ کر کے لوگوں کے حقوق پامال کر کے اب اس تک پہنچے، یہ نہیں. جو بھی اس کا انداز ہے، جو ایک نارمل طریقہ اس کے مطابق ہی پہنچنا ہے، اب اس کے مریض کے نصیب. آپ نے نصیب تو ویسے بھی اس کو، اگر وہ مرنا ہے اس نے تو آپ نے بچانا تو ہے نہیں، اس کو بچا تو سکتے نہیں. اب وہ لوگ بولیں گے کہ دیر کر دی وہ کر دی، تو ابھی تو سب نہیں بولتے ہوں گے، کبھی کوئی بولے تو آپ سن لیں. ایسے میں خبر بیس بھی نہیں کی جاتی کہ اب مریض نے دم توڑ دیا اور آپ ان کو سمجھانے بیٹھے ہیں تو ان کو برا لگے گا، اب ویری سوری کر دیں ان کے کہ اس کے نصیب کہ میں اس کی خدمت نہیں کر سکا اور بےچارے کا وقت پورا ہو گیا تھا، یا ٹریفک جام تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹریفک جام تھی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر جام تھی تو جھوٹ بھی نہیں بولنا.
عام روٹین سے تو ہٹ کر ہی ان کو چلانا پڑے گی نا، تو
عام روٹین سے ہٹ کر. لیکن اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات ٹریفک کا کہ یہ کریں گے کہ ان پر ٹریفک کے اسٹاپ کے اور قوانین میں رعایت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بھلے رعایت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں ایکسیڈنٹ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اسٹاپ ہوگا تو اسٹاپ کا مطلب یہ کہ جو دوسری گاڑی آ رہی ہے وہ بے خوف و خطر اب وہ اپنی اسپیڈ سے آئے گی، اور یہ ایمبولینس نکلی اور دونوں کی ملاقات ہو گئی نا، اس مریض کے ساتھ دو چار اور مریض. تو اس لیے ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کرنا، بھلے قانون نے اجازت دی ہے لیکن اگر جان کا خطرہ ہے تو وہ قانون کو کیا کرنا، جان تو بچانی ہوگی، اپنی بھی بچانی ہوگی دوسرے کی بھی بچانی ہوگی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پر پیش مت کرو.
تو یہ تو ہو گیا. بعض اوقات یہ جیسے لے کے جاتے ہیں تو اب جیسے ایک تو واقعی ایمرجنسی میں ہوٹر بجاتے ہوئے جاتے ہیں، اب بعض اوقات جیسے ایک تجربہ مجھے خود بھی ہوا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی ہوٹر کی،
خالی گاڑی ہوتی ہے
جی،
ان کو جلدی ہوتی ہے
جی،
سب راستہ چھوڑ دیں یہ ہوٹر بجاتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں.
تو نہیں نہیں
یہ تو ہم اس ریزن کریں گے نا، یہ تو اس کو پتا ہے نا کہ میں لینے جا رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں.
تو اس حوالے سے بھی یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ جیسے انتقال ہو گیا اب ضرورت ہی نہیں بجانے کی، اب آپ کو وقت مقررہ پر ہی وہاں پہنچانا ہے، لیکن آپ کو بس وہ ہوٹر بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں بجائے جا رہے ہیں. اب میں خود ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اندر، تو اب کوئی جلدی نہیں تھی، انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہنچانا تھی میت، لیکن وہ بجا بجا کے تو جو ہے نا وہ اس نے اتنا بجایا کہ حالانکہ ضرورت وہاں تھی نہیں بجانے کی، ایسے تو درست نہیں ہوگا بجانا۔
ہر شعبے میں بدعنوانیاں ہیں، یعنی کہ ضرورت بعض اوقات ہوتی ہوگی لیکن ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارا ہمارے یہاں یار باہر نہیں، اتنا باہر یہ جو بھونپو بجاتے نا ہمارے یہاں، یہ نہیں باہر ہمت نہیں ہر کسی کے بجا کے دے، اور فوراً اس کا چالان ہوگا اور یہ آزمائش میں آ جائے گا۔
پاپا اس کا تجربہ یوں ہوا تھا کہ ایک مدنی منا تھا، اس کا کوئی ٹیسٹ کروانے لے کے جانا تھا، وہ ایمبولینس کے لیے ذریعے جانا ہوا، تو وہ اسی طرح چلا رہے تھے جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ بالکل جیسے ایمرجنسی ہو، ہوٹر چلایا ہوا اور بس نکلتا، حالانکہ ایمرجنسی نہیں تھی، صرف ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہے تھے اور وہ اسی انداز سے چلا رہا تھا۔
اس میں ایسا ہو سکتا ہے ٹریفک پولیس اگر دیانت داری سے کرے نا تو یہ بھی ہوٹر نہیں بجا سکتے، اس وقت نہ روکے، اس کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لے جو طریقہ ہے، بعد میں اس کی تفتیش نکالے کہ کس مریض کو کتنے بجے اور کہاں سے اٹھایا، معلومات دو، کہاں سے لائے گا معلومات، پھر جب پتا چلے کہ یہ غلط کھاوا کر باغم باغ مچائی تھی، پھر جو بھی ہے وہ مرغا بنا دے روڈ پہ، تو یہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور کیا
بابا یہاں تک یہاں تک دیکھا گیا کہ اسٹاف کو جو یہ لے کر آتے جاتے ہیں نا، تو اسٹاف کو ایمبولینس میں بٹھا دیتے ہیں، اب اسٹاف ہے اور اس کو اپنی اسپتال پہنچانا ہے، حالانکہ ڈیوٹی پہ پہنچانا ہے، اب وہ جلدی چونکہ راستہ بعض اوقات مل ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی، اتنا ایمرجنسی میں دے ہی دیتے ہیں، تو وہ اسٹاف کو لے جانے کے لیے بھی یہ سائرن بجاتے رہتے ہیں،
ناجائز استعمال
کیا، جی ناجائز استعمال،
لوگوں کو تکلیف مت دیجئے، وہ اپنا رسالہ بھی ہے، تکلیف نہ دیجئے، یہ رسالہ پڑھے کتاب، ایسے کئی مطلب عنوانات اس میں ملیں گے، یہ عنوان ہے یا نہیں پتا نہیں مجھے اس میں، لیکن کئی عنوانات ہیں جس میں لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس میں ان کو مدنی پھول دیے گئے نصیحت کے، 219 پیج ہیں اس کے، یہ پڑھیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت سارے گناہوں سے بچت کا سامان ہے اس میں۔
محمد عمران عطاری شارجہ سے بات کر رہا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ خوشبو کون سی لگانا سنت ہے، افضل خوشبو کون سی ہے؟
ہائے کائنات کی سب سے بہترین خوشبو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پسینے میں ہے، سب سے افضل خوشبو تو یہی ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ملے کسے؟ بہرحال مطلقاً خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگانا سنت ہے، البتہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عود سب سے زیادہ پسند تھی، عود ایک خوشبو آتی ہے، بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، اس میں بھی ہزار قسمیں ہوتی ہیں، یا اللہ اتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ عود اور اب کیمیکلی عود دونوں میں اب سمجھے بہت مشرقین، بہت یعنی کہ فاصلے ہیں دونوں میں، تو بارہ لے کے عود پسند سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند عود، عود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ عمدہ والی ہے ماشاء اللہ، اتر اللہ ایامکم ماشاء اللہ، مولا علی کے شہزادوں نے ان کو دیے، آپ سادات کہہ کر پھر بدل دیا آپ نے، کیونکہ مولا علی کی اگر بعد میں سیدہ خاتون نے جنت کے بعد جو شادی کی تھی ان کی اولاد علوی کہلائی، اچھا یہ سادات ہے ماشاء اللہ، ابھی بھی فاطمہ کی اولاد میں سے، سبحان
یہ آپ نے انہوں نے اتر لگایا، آپ نے کچھ پڑھا یا وہ کچھ؟
میں نے وہ سیدی قطب مدینہ کو جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو دعا دیتے تھے اتر اللہ ایامکم، اللہ تعالی آپ کے ایام آپ کے دن خوشبو دار کر دے، میں نے وہ دعا ان کو دی اتر اللہ ایامکم
ایامکم
اکثر اللہ
ایامکم
اکثر اللہ
ایامکم.
کسی کو یاد ہوا؟ اتنے ساروں کو یاد ہو گیا, سنو تو پتا چلے. لکھ کر
امیر السنت سے عرض ہے کہ اگر ایسے موقع پر کسی کو پہلے سے یاد ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟
یاد ہو گیا نہ کہا جائے, یاد ہے. جب تک آپ کچھ
بعد دفعہ یہ کوئی مکینک ہے دوسرے ادر وائز دوسرے مکینک ہے اور یہ جو گاڑیوں میں گراہک جو بولتے ہیں وہ اور جو مکینک اپنی طرف سے بھی سلنسر جو ساؤنڈ والے سلنسر ہوتے ہیں آواز والے سلنسر ہوتے ہیں یہ لگاتے ہیں اور عوام کو پریشان کرتے ہیں, یہ لگانا ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مکینک اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں اور یہ بعد دفعہ یہ دو آلٹر گاڑیوں کا ہیوی ہیوی کام کرتے جو 125 کے ساتھ ویلنگ مارتے یہ کرتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ کرنا ٹھیک ہے؟
تکلیف کی ہی بات ہوگی اس کے اندر کہ اس طرح کا یعنی کہ سائلنسر اس طرح کا لگانا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو, تو ظاہر ہے کہ یہ درست طریقے کار نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کا سائلنسر لگائیں گے اور روڈوں پر آئیں گے تو بوڑھے اور بوڑھے نہ بھی ہوں تو جو روڈ پہ جا رہے ہیں جن کی دکانیں ہیں جن کے گھر ہیں جہاں سے آپ گزریں گے تو یہ سب کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا, تو اپنی طرف سے بھی ہرگز نہ لگائیں, کوئی لگانے آئے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کے سائلنسر وغیرہ یہ نہ لگایا کریں. اور اسی طرح جو ون ویلنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی جان سے کھیلتے ہیں, اس طرح کرنے کی ویسے بھی شرع بھی منع کرتی ہے اور ہمارے یہاں یہ قانوناً بھی منع ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ون ویلنگ اس طرح کی جائے. خود آپ بھی بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ویسے بھی آئے دن اس کے واقعات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, نوجوان اس کے اندر انتقال کرتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, طرح طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو عقل نقل تمام چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے, ہرگز ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے. جو طریقہ کار موٹر سائیکل دو پہیوں کی بنائی گئی ہے, دو پہیوں پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہے, ایک پہیے کی نہیں بنائی گئی, تو جس طرح بنائی گئی ہے ویسے ہی اس کو چلایا جائے. جیسے چلانے کا طریقہ کار ہے ویسے چلائیں گے تو وہ صحیح چلے گی, ورنہ غلط طریقے سے چلائیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا, ورنہ پھر نقصان اٹھائیں گے.
صلو علی الحبیب
صلى الله تعالى على محمد.
توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج
کے ناظرین دستیار رہے, ابھی اعلان ہوگا.
آج الحمدللہ نماز مغرب سے پہلے عصر کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اہل بیت اطہار کے ناموں کے حوالے سے 2121 مساجد بنانے کا دعوت اسلامی نے اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں سے شہروں سے پیغامات آنے شروع ہوئے ہیں اور یہ سیرانی کابینات والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈویژن میں انشاءاللہ مسجد بنانے کی نیت کرتے ہیں. اور بھی مختلف جگہوں سے الحمدللہ اس طرح کے اعلانات وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہماری خدام المساجد کے مجلس جو ہماری مساجد بنائے اس کے نگران سید لقمان باپو, ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ اس اعلان کے مطابق مساجد بنانے کی ترکیب جاری رہے گی. تو آپ بھی اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی ان ناموں کی نہ صرف مساجد بنائیں گے بلکہ انشاءاللہ بنوانے کی بھی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہدف چھوٹا نہیں ہے, ہدف بہت بڑا ہے. 2121 مساجد 2121 مساجد ہم نے انشاءاللہ دنیا بھر میں بنانی ہے انشاءاللہ. فیضان مشکل کشا, فیضان اہل بیت, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت سیدنا عمر بن حسوین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کی مہک ظاہر اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور مہک یعنی اس کا ایک خوشبو چھپی ہوئی ہو. اچھا، اس سوال میں افضل خوشبو کا بھی کہا گیا ہے، سوال میں پوچھا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے افضل خوشبو کا بھی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور کچھ دیر کے لیے قیلولہ فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری امی حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک بوتل لے آئیں، پسینہ اس میں بھرنے لگی. اسی دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے کیونکہ یہ خوشبو سے بھی زیادہ مشک بار ہے، یعنی خوشبو دار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عیسائی بھائی نے بلوچستان میں فیضان عائشہ اور فیضان صدیق اکبر کے نام سے مسجدیں تعمیر کروائیں، شاکر اتاری ان کا نام ہے. آج عصر کے بعد مدنی مذاکرے میں ترغیب دلانے پر انہوں نے پھر یہ نیت کی ہے کہ فیضان علی کے نام سے ایک مسجد خود تعمیر کروائیں گے اور اپنے ایک دوست سے بھی مسجد تعمیر کرنے کی ترکیب کی ہے، اور دونوں مسجدیں رمضان کے فوراً بعد تعمیر کروانے کا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کا محل نصیب کرے، ان کے دوست کو بھی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ
پیارے باپا جان، محمد سرور اختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، اللہ پاک کے بارے میں ایسا کہنا کہ اللہ پاک ہنستا ہے یا یہ کہنا کہ اللہ پاک مسکراتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اور پیارے باپا جان، جو کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کفریہ کلامات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لیں، ان کے لیے آپ کی کیا دعائیں؟
ہنسنا مسکرانا حدیثوں میں، لیکن وہ اس کی تعویل ہے،
یعنی وہ رضا کے معنی میں آخر میں، تو اگر وہاں ویسے اردو میں استعمال نہیں کریں گے اس کو، جہاں ترجمہ کریں گے تو وہ بھی یہی کہ وہ اپنی شان کے مطابق دہک فرماتا ہے، یا اور معنی اس کا یہی ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے اس سے.
وہ انسان جس طرح ہنستا نا، اس طرح اس تصور نہیں ہے اللہ تعالی کے بارے میں، جو بھی معاملات انسانی ہیں اس میں تصور نہیں ہے اللہ تعالی کا، تو اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے. صرف حدیث سے پاک بیان کی، اس کا ترجمہ بھی اللہ اپنی شان، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے یہ کہا جائے جب بھی حدیث بیان کی، تو عام باتوں میں اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے یہ نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال آیا ہے, یہ شعیب حسن اتاری ہیں, یہ ہیں بھی فیضان مدینہ کراچی سے. اچھا, اب عرض یہ کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں اگر رش ہو جائے تو لوگوں کی دل آزاری سے کیسے بچا جائے؟
رش میں دل آزاری ہونا کوئی لازمی تو نہیں ہے. حج میں بھی رش ہوتا تو حج کیسے کریں گے؟ بہت رش ہوتا حج میں. آج کل عمرے میں بھی رمضان المبارک میں بہت رش سیزن ہے, فل سیزن. تو اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو دل آزاری سے. سب ایک دوسرے کی دل آزاریاں تھوڑی کرتے ہوں گے, یہاں ہزاروں جمع ہو گئے, 9,500 کا کھانا پکتا ہے ایک وقت کا, آج کل کروڑوں روپے کا کھانا پک رہا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کوئی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے یا نہیں لنگر رضوا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ فاروق ہیں, کہہ رہے کیا درود پاک کا ایصال ثواب اپنے دادا دادی نانا نانی وغیرہ کو کر سکتے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی بارگاہ میں نظر کر سکتے ہیں؟
بارگاہ رسالت میں بے شک نظر کریں, آقا کے صدقے میں جن کو چاہے ایصال ثواب کر سکتے ہیں.
کیا یہ ہوتا ہے کہ ایک کو کر دیا تو دوسرے کو نہیں کر سکتے؟ ابھی ایک ہی تھا قرآن کریم, ایک ہی قرآن پاک ختم کیا تھا, تو ایک کو کر دیا تو دوسرا ہوتا تو دوسرے کو کرتے, ہونا کیا چاہیے؟
سب کو کر سکتے, ساری امت کو کر سکتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کو کر سکتے. اللہ کی رحمت کا خزانہ ختم نہ ہوا کبھی نہ ہوگا, نہ اس کی کوئی ہم کو مطلب انہیں کوئی حد ہی نہیں ہے نا اس کے, تو ہم کو یا کسی کو بھی حد ہی نہیں ہے, انلمیٹڈ.
اچھا, یہ محمد فرحان ہے, کہہ رہے ہیں کہ محمد فرحان رشید, میاں بیوی آپس میں 9-10 سال سے آپ نہیں ملے ہوں اور اسی دوران اگر طلاق ہو جائے تو عورت کی عدت کے حوالے سے پھر کیا حکم ہوگا؟
اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق ہی کی عدت ہوگی اس کے.
یہاں جو سوال کرنے کا شاید مقصد ہے وہ غالباً یہ ہے کہ چونکہ یہ ملے نہیں ہے 9-10 سال سے, اور یہ ہو سکتا جیسے کہ جو علیحدگی ہو جاتی ہے وہ الگ رہ رہی ہے وہ الگ رہ رہی ہے, اور 9-10 سال سے یہ ملے ہی نہیں ہے, یا الگ الگ ملکوں میں ہو اور 9-10 سال سے آپس میں جیسے کہ ایک نہ اتفاقی چل رہی ہو اور 9-10 سال تک ملے نہ ہو اور اب طلاق ہو گئی.
اس سے پہلے ملتے تھے, ٹھیک ہے, اگر اس سے پہلے ملتے تھے تو اس کا پھر
جی
مسئلہ جدا ہوگا.
یعنی اس میں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی کہ جب میاں بیوی ہیں اور ساتھ رہ چکے ہیں, خلوت صحیح ہو چکی ہے, جو
جی جی
یعنی اب وہ بھلے دوری ہو چکی ہو چاہے کتنے ہی سال گزر جائیں, تو ان میں جب جدائی جب تک طلاق نہیں دی یا شوہر کا انتقال نہیں ہوا تو یہ میاں بیوی ہی ہیں. ایک تصور جو ہمارے یہاں پر یہ جمع ہوا ہے کہ اتنا عرصہ دور رہتے ہیں تو پھر شاید یہی سمجھتے ہیں کہ خود بخود دوری ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے یا میاں بیوی نہیں رہتے, تو ایسا نہیں ہے. لہذا اگر اتنا عرصہ دور رہنے کے بعد بھی کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے, لہذا عدت جو اس پہ بنتی ہے وہ عدت وہی ہوگی کہ جو اتنا عرصہ جدا نہ رہنے کے باوجود بھی اس کے اوپر بنتی, وہی اس کے اوپر آ کے بنے گی, یعنی 3 مینسز اس نے عدت اپنی گزارنی ہے.
مدری چینل کے ناظرین, ہم آپ کو مختلف مناظر کے ساتھ ایک حکایت بھی دکھاتے ہیں مدنی مذاکروں کے دوران. یہ دو مدنی پھولو بین کیے گئے ہیں, اس میں کچھ مختلف مناظر کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.
جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ.
اے عاشقان رسول, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہوں سے بچانا بھی یقیناً بہت بڑا نفع پہنچانے والا کام ہے. بیماری, بے روزگاری, قرض داری وغیرہ پریشانیوں کے مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی حاجت براری بھی بے شک نیکوکاری ہے اور اس میں جنت کی حقداری ہے, مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے. یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے.
دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے.
دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں. نمبر ایک, اللہ پاک پر ایمان لانا. نمبر دو, مسلمانوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچانا. اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں. نمبر ایک, اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر دو, مسلمانوں کو تکلیف دینا. کروں یا خدا مومنوں کی میں خدمت, نہ پہنچے کسی کو بھی مجھ سے اذیت. یہ مضمون میں نے نیکی کی دعوت پیج نمبر 303 سے لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان کی شان, معتکف کی مثال حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ پاک کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو, یا اللہ پاک جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, اور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم جب یہاں آ گئے ہیں تب یہاں آنے کے بعد اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو ہم نمازی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک رچے بچے اسلامی بھائی بن کے جائیں. تو ایسی صورت میں ہمیں یہاں پر اپنا انداز کس انداز پہ گزارنا چاہیے؟
یہاں نمازوں کی پابندی, میں نے کہا اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑا مقصد یہ کہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ملے, تو اس کے لیے پہلے سے وضو تیار رکھنا ہوگا اور اہتمام اس کا پورا سلسلہ نظام رکھے اور جماعت نہ جائے. یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ مسجد میں رہنے والے کی معتکف کی ماہ رمضان میں بھی جماعت نکل جائے تو گھر پہ تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. یہاں جماعت تو نکالنے کا سمجھو ڈکشنری میں اپنی رکھنا ہی نہیں ہے کہ جماعت نکلے. سب کو با جماعت نماز ادا کرنی ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے, یہ نیت کر لے کہ میں دوسری نماز کا انتظار کروں گا, کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے والا, تو یہ بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اس طرح بہرحال یہ کہ نمازوں کا اہتمام, دیگر یہ کہ یہاں مدنی حلقے اعتکاب میں مدنی حلقے ہوتے ہیں تو ان میں شرکت کریں اور سیکھیں, سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والے سے دریافت کر لیں اور بس ذہن بنائے کہ یہاں سے میں بہت سارا علم حاصل کر کے جاؤں گا. دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں تو دعائیں یاد کریں, مدنی پھول دیے جاتے ہیں وہ قبول کریں, اور ادھر اور بھی بہت سارے ثواب کمانے کے مواقع ہوتے ہیں. مثلا کوئی بھائی آپ کا آیا تو یہ نہ ہو کہ آپ اور پھیل کر بیٹھ گئے کہ یار یہ کہاں گھسا پڑتا ہے, بلکہ آپ اور سکڑ جائیں سمٹ جائیں اور اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کی نیت ہو آپ کی کہ اس کو جگہ مل جائے, تو یہ ثواب کا کام ہے, یہ ثواب آپ کما سکتے ہیں. کسی کی کونی لگ گئی وہ لگ گیا دھکا, معاف کرتے رہے کہ وہ بھی بےچارہ ابزار ہے, بعض اوقات اس کا بھی قصور نہیں ہوتا, بھیڑ میں ایسا ہوتا رہتا ہے توجہ نہیں ہوتی اور لگ جاتی ہے کونی وغیرہ, تو اس میں درگزر سے کام لیں. یہ نہیں کہ آپ غصے میں بھر بیٹھے ہوں اور کسی کی کونی لگی یا پاؤں پر پاؤں پڑ گیا تو ابھی اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے منہ توڑ دوں گا. یہ لینگویج نہ مسجد میں رکھنی ہے نہ مسجد کے باہر رکھنی ہے. اگر یہ کل تک تھی بھی تو اب یہ خلاص. مسلمان کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہو. والکاظمین یہ قرآن کریم میں مسلمان کی مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں. والکاظمین الغیظ اور غصہ پی جانے والے. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو ہم مطلب معاف کرنے والے بنے. یہ مومن کی ایک اعلیٰ صفت ہے. غصہ آ گیا آ گیا پی جائے, یعنی پی جائے منے غصہ, غصے کو نافذ نہ کرے, اس پر عمل نہ کرے, چپ ہو جائے, اس کو مطلب برداشت کر لے, غصہ پی جائے. تو یہ مومن کی صفت ہے. مومن غصہ پی جاتا ہے, غصہ آیا اور منہ پھٹ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس پر حملہ آور ہو گیا, چاہے زبان سے حملہ آور ہوا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جب غصے میں بندہ زبان کھولتا ہے تو گناہوں سے بچنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. دل آزاری ہو جاتی ہے, کچھ سامنے والے کی بے عزتی ہو جاتی ہے, تہمت نکل جاتی ہے خواہ خواہ کی, جھوٹ بھی پھر اس میں ہوتا ہے, جھوٹ بھی بول جاتا ہے بندہ, غیبت بھی کر جاتا ہے, بہت کچھ کر جاتا ہے. تو اس لیے وہ غصے کو دبانا ہے. تو یہاں انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت اچھے مسلمان بن کر یہاں سے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے. مدنی قافلے میں مسجد پالش ہوگی, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ہم کو ایک پیغام آیا ہے, یہ مہتاب حسین ہے, کہتے ہیں کہ آج جو 2121 مساجد بنانے کا اعلان ہوا ہے اس کے لیے 2100 میں اپنی طرف سے, 2100 اپنے ابو کی طرف سے, 2100 امی کی طرف سے, 2100 وائف یعنی بچوں کی امی کی طرف سے, 2100 اپنی چار ماہ کی بیٹی کی طرف سے, اور 2100 اپنی فوت ہوئی بیٹی کی طرف سے انشاءاللہ کل جمع کروانے کی نیت ہے. اس کے علاوہ جن جن سے ہو سکے میں 2100 لے کر انشاءاللہ جمع کرواؤں گا. یہ راول پنڈی سے
اس کا اکاؤنٹ الگ بنانا پڑے گا, صرف مسجد کے لیے ہی دیں گے لوگ. ہم میں مدرسہ جامعات المدینہ بعض جگہ مدنی مرکز تو مکاتب بنیں گے, کیا کریں اس کا. آپ دیں گے مسجد ہی کے نام پر, بہت آزمائش ہے, بہت ہی آزمائش ہے. اب لاکھ مطلب ان کو جملے سکھاؤ نا اپنے مبلغین کو, یہ بےچارے بول نہیں سکیں گے, نہ یاد ہوتے ہیں, اور سامنے پارٹی کے پاس جا کر اور مطلب آدمی بھول جاتا ہے روپ کی وجہ سے, نہ وہ اتنا وہ سمجھ رکھتا ہے. عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ سمجھتے ہی نہیں. ہاں مسجد کے لیے مدرسہ بنے گا, یہ بنے گا, ہاں مسجد کے لیے لے جاؤ. ہر جگہ نہیں بنے گا تو پھر اکاؤنٹ الگ رکھنا ہوگا نا, کہ وہ جو اب 2100 ماشاء اللہ انہوں نے دیے, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ تو اپنی جگہ پر بالکل صاف ہے, دے رہے ہیں, اللہ قبول کرے. میں اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہوں کہ سب اکٹھے رقم رکھیں گے تو آزمائش ہوگی نا.
حالانکہ ہمارا مسجد کا الگ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, لیکن اب اس اکاؤنٹ میں اب پیسے جمع ہوں تو اس میں کون سی مسجد کے لیے پیسے جمع ہوا ہے, یہ بھی ایک نیا اکاؤنٹ بنا کر. لیکن اب یہ کہ اس پہ صرف مسجد ہی کے پیسے جمع ہوں گے, آپ پھر کچھ اور بنانے جائیں گے تو اس کے لیے بھی شرعی مسائل
الگ سے ہی.
بعض جگہیں باپا بڑی ملتی ہیں ہم کو, جیسے 1 ایکڑ کی جگہ کا اعلان ہوا, اب 1 ایکڑ پر مسجد, تو 1 ایکڑ میں مسجد بھی بن سکتی ہے, 1 ایکڑ کے اندر مدرسۃ المدینہ بھی بن سکتا ہے, جامعۃ المدینہ بھی بن سکتا ہے.
وہ زمین جس نے دی اس سے بات کرنی ضروری.
جی ہاں,
وہ تو ہماری مجلس غالباً اس سے تو کرتی ہوگی,
وہ تو ڈسکشن تو ہوتی ہے بابا. لیکن یہ کہ اسلامی بھائی جو 1,000, 2,000, 200, 500, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 جمع کریں گے ان کے لیے یہ ذرا ضروری ہے.
اور اس ملے ہوئے پلاٹ کی بھی تعمیر کی جب بات پیسے مانگیں گے نا تب بھی مسجد کا بولیں گے, اب پھر مسائل. اگر جب پلاٹ والے نے اجازت دی, تعمیر میں بھی تو اجازت لینی پڑے گی نا, ایک ایک سے اجازت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچ کر یہ کام کرنے کی سعادت بخشے. سیکھنا فرض ہے یہ سارا, جو بھی چندہ کرے اس کو چندہ کیسے کرنا یہ سیکھنا فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام بلند اقبال ہے, میں گلشن پار اسٹیشن آفیسر ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جتنے گورنمنٹ ادارے ہیں اس میں جو ملازمین کی جو ٹائم ہے, کیا اسٹیٹ جو بھی ان کے افسران ہیں وہ ان کو اس میں ریلیف دے سکتے ہیں ٹائمنگ میں؟ شرعی طور پہ اس کا جواب بتا دیں.
اپنی مرضی سے تو نہیں دے سکتے, جو گورنمنٹ کا جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے تو آپ خود اس کے امین ہیں اور اس پر لوگوں کو عمل کروائیں, نہ کہ آپ خود مدد رعایتیں دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
آگ بجھانے کے لیے جو ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں, گھر کی آگ بھی ہوتی ہے اور گاڑیوں کی آگ ہوتی ہے, کہ اس کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو راستے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خاص کر رکشے والے, کہ وہ ہمارے آڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ہم ہوٹر بھی دیتے ہیں, ہماری لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟
ہزار ایسے لوگوں کو, کیونکہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے یا ایمبولینس, ان کے لیے قوانین ہیں, کچھ رعایتیں ہیں ان کے ٹریفک کے قوانین میں. اب دوسرا اس سے فائدہ اٹھا تو ظاہر ہے اس نے تو قانون توڑا نا, پیچھے پیچھے نکل گیا تو خطرہ بھی مول لیا اس نے کہ ٹکرا بھی سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے. تو ان گاڑی والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ ان کے لیے قانون میں رعایت نہیں ہے, قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر پکڑ لیے گئے تو ظاہر رشوت دینی پڑے گی یا جھوٹ بولنا پڑے گا یا بہرحال جو بھی سزا ہے وہ بھگتنی پڑے گی, جو کسی بھی صورت میں ہو. بہرحال ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جو کھانے میں افطاری کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہ پھینکنا نہیں چاہیے, وہ اٹھا لینا چاہیے, اس کو صاف کر کے رکھ لینا چاہیے. ابھی میں ادھر رہتا ہوں مسجد عمان میں رہتا ہوں, ادھر تو افطاری کے ٹائم اتنا آدمی لوگ جو ہے نا کچرا کر دیتے ہیں کھانے کا, کہ وہ پھینکنے کے لیے بھی اس کو دے, اس سے تو کوئی لیتا بھی نہیں ہے نا بھائی. ہمیں تو ڈیلی اتنا پھینکنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا پھر کیا کریں, ہم تو جتنا کھا سکتے ہیں اتنا تو ہم رکھ لیتے ہیں.
اب یار یہ ہے تو وقع آزمائش کی, اتنا لیا جائے جتنا کھا سکتا ہے آدمی, لیکن عوام دیتی ہے, عوام دیتی ہے. بلکہ یہ مسقط سے بول رہے تھے, وہاں تو شیخ لوگ ہوتے نا, پوری پوری مسجد کے خرچے وہ اٹھاتے ہیں. ہماری طرح جیسے پاکستان میں یا باب المدینہ میں جو دیکھا ہے کہ آپ کے گھر سے سموسے آ گئے, اس کے گھر سے پپیتے کے ٹکڑے آ گئے کٹے ہوئے, تو اس طرح کے ہمارے یہاں بھیجتے ہیں, وہاں ایسا دیکھا نہیں ہے باہر ملکوں میں. تو پورے پوری مسجد جو ہے نا اس کا خرچہ بعض اٹھاتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ چند مل کے بھی کہیں اٹھاتے ہوں گے اور یہ دیتے ہوں گے اور پیسے دے دیتے ہوں گے کہ تم لوگ خرید لینا, یا خود ہو سکتا ہے لے کر آتے ہوں خرید کر اور پیش کرتے ہوں. تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ اتنا لائیں جتنا کام آ سکتا ہے, اور ہر چیز وہ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے. مشکل یہ بھی ہے, یعنی مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ میں جب کسی کے گھر پہ جاتا ہوں نا, تو بعض اوقات بہت سارا پھل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, کھاتا کوئی نہیں ہے. اب یہ ٹکڑے کا پتہ نہیں بےچارے کیا کرتے ہوں گے ٹکڑوں کا, کہیں کہیں تو میں نے سمجھایا بھی ہے کہ یار مطلب کاٹا نہیں کریں, اس کو رکھ دیں, ساتھ میں چھری رکھ دیں جو بھی اس کے کاٹنے کی ہے, کہ اس میں ضرورت بندہ کاٹ کر کھا لے, اور باقی اگر ثابت ہوگا پھل تو وہ تو کام آ سکتا ہے نا, فریج میں رہ سکتا ہے, اس کی لائف زیادہ ہوگی. ٹکڑوں کی لائف کتنی, تب جو سنبھال سکتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ سنبھالنا پڑے گا, فریج میں رکھنا پڑے گا, اور جو کھا سکتے ہیں اس کو کھانا ہوگا. اب یہ کہ یار فریش ہوتا ہے کھانے سے تو اس کو پھینک دیتے, ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں. یہ مکے مدینے میں تو کروڑوں روپے کی روز, مطلب لوگ جو افطاری کے مناظر دیکھنے کے شائقین ہیں نا, وہ واقعی وہاں تو ایسا سی چڑھے مطلب دیکھ کر آدمی کو, اتنا ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں, کروڑوں روپے کا مال ڈالتے ہیں. اس پہ کیسے کنٹرول ہو، کون کنٹرول کرے، کچھ سمجھ نہیں آتی. میں تو یہ مشورہ دینے لگا ہوں چند دو تین سال سے کہ اپنے یہاں اپنے وطن میں بہت بےچارے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کا مشکل سے پیٹ بھرتا ہوگا قلیل الامدنی، اور ایسے گھروں میں، کالونیوں میں، غریبوں کے گھروں میں اپنا پڑوسی ہے یا اپنا رشتے دار ہے، پتا ہے سفید پوش ہوتے ہیں بےچارے، تنخواہ سے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں کباب، سموسے، شربت کی بوتلیں اور اس طرح کے پھل فروٹ، مہنگے والے جو پھل ہوتے ہیں، اچھے عمدہ، جو بےچارے نہیں کھا سکتے، خالی دیکھ کر دل جلاتے ہوں گے، عمدہ قسم کے آم، یہ چیزیں رمضان شریف میں ان کے گھروں پہ پہنچاؤ. اب یہ روزہ دار کھائے گا نہیں کھائے گا، غریب ہے امیر ہے، بعض اوقات یہ غریب نظر آتے ہیں لیکن معتدل ہوتے ہیں، درمیانے ہوتے ہیں، یا تو بھی اس کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیزیں پہنچائے. گھروں میں جب پہنچیں گی نا تو پھر استعمال ہوگا، کیوں وہ کٹی ہوئی نہیں ہوگی نا، فریج تو ہوتا ہے گھروں میں، تو یہ کئی روز تک یہ چیزیں ان کو کام آئیں گی، ورنہ کاٹ کے جو مسجدوں میں ڈھیر کر دیتے ہیں نا وہ بس کام جتنا آیا آیا، باقی پھینکم پھینک. تو اس پر سب کو، پوری دنیا میں ناظرین ناظرین جو ہیں یہ غور کریں اس پر، کام وہ کریں جس میں ثواب ملے، اور یہ اسراف اور فضول پھینکنا اور یہ ہے مطلب بہت برا، انہیں خود نہیں کھا سکتے، بچی کیا کٹا ہوا بچتا ہے وہ تو مانتے تو نہیں نہ. اس طرح کے لوگ ہم کو سنتے ہیں، سنتے ہیں تب بھی سنی ہم سنی کرتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا تو بولتے رہتے ہیں. تو خیر، تو اب بچ گیا، بندہ کھائے، بندہ نہیں ملتا تو جانور کو کھلا دیا جائے، گائے کو کھلا دیا جائے، بکری کو کھلا دیا جائے، مرغیوں کو کھلا دیا جائے، کسی جاندار کے پیٹ میں جائے، انسان یا جاندار کے، یہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بات چیتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جو دوسرے دن کام آ سکتی ہیں، کھانا بھی رکھتے ہیں تو وہ فریج کر لیا جائے، دوسرے دن گرم کر کے واپس رکھ دیا جائے تو وہ بھی استعمال ممکن ہے. کھجوروں کو پھینکنے کی کوئی تکی نہیں ہے، کھجوریں تو ویسے سارا سال شاید بیچنے والے اسٹاک کرتے ہوں گے، رمضان شریف کا سیزن ہے، کھجوریں تو کام آ سکتی ہیں، اور بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو کام آ سکتی ہیں، لیکن یہ اتنا گڈ موڈ ہو جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے جلدی ہوتی ہے تو یوں سارا سفرا جو ہے نا یہ لپیٹ لیا جاتا ہے، وہاں سفرے ڈسپوزل بچھاتے ہیں، یعنی دسترخوان اٹھا کے گٹھا کر کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. اب اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے چھانٹی کر کے لے جاتے ہوں گے، باقی انہوں نے تو اپنی دانست میں اس کو پھینک ہی دیا نا جس نے لگایا سفرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے، سب سے افضل کس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، یعنی اعتکاف جو ہے نا وہ سب سے افضل کس مسجد میں کرنا ہے؟
جواب کس سے لینے ہیں؟
وہ اسلام بھائی کے جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہے ہیں اور ابھی تک ایک بار بھی باہر نہیں نکلے مین گیٹ سے.
مدینے میں اعتکاف کرنا اچھا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے. اصل میں مدینہ جو نا وہ تو شہر ہے، اور اعتکاف شہر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے،
مسجد نبی میں.
جواب یہ نہیں ہے، کوئی اور اسلام میں جواب دے دیں. کوئی اور مسجد ہے؟
مسجد حرمین شریف.
کیا؟
مسجد حرمین شریف.
حرمین
شریف.
اچھا حرمین شریفین ہوگا، حرمین شریف ہوگا،
اب یہ حرمین شریفین ہوگا نا، دو حرم. اچھا مسجد حرمین شریفین یہ کہاں ہے؟ یہ
دیو اپو کہاں ہے؟
مدینہ منورہ میں.
خیر جواب درست نہیں، کوئی اور دیں.
مسجد حرام شریف.
جواب درست ہے.
میرا نام سرفراز ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں.
سبحان اللہ.
یہ کون بتائے گا کہ مسجد الحرام شریف کہاں پر ہے؟
جی کہاں ہے مسجد الحرام شریف؟
مکے میں.
مدینہ مدینہ جواب درست ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ مدنی بوکس. آپ بھی کوئی تحفہ دیں گے ماشاءاللہ آپ کو تحفہ ملا.
انشاءاللہ پانچوں ٹائم کی نماز.
انشاءاللہ پانچوں ٹائم پانچوں وقت کی نماز پڑھانا تو فرض ہے نا.
جی بالکل.
تو اس کا تو انشاءاللہ سے وہ مجھے کرتے رہیے گا روزانہ. اس کے علاوہ کوئی
مدنی قافلے میں شرکت؟ تین دن کے مدنی قافلے
انشاءاللہ
شوال کے بعد.
اچھا سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا, یعنی پین سے کس نے لکھا سب سے پہلے قلم سے؟ سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ اس کا جواب آپ کو مدنیوں سے ہی لینا چاہیے.
آپ کے پیچھے جو شخصیات ہیں اگر
نہیں اجازت ہے جس کو معلوم ہو وہی جواب دیں, یا جس نے کہیں پڑھا ہو وہی جواب دیں.
پڑھا ہو
یہی اسلام بھائی جو نا وہ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے پڑھا ہو, تکے نہ لگائیں.
حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا.
آپ نے تعارف وغیرہ نہیں کروایا.
محمد شہریار رضا تاری.
کیا
باب المدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے.
احتکاب میں ہیں یا کیا؟
دس دن کا احتکاب.
سنت احتکاب میں ماشاء اللہ. جامع المدینہ پڑھتے ہیں یا
نہیں؟ ناظرہ قرآن.
اچھا جی کیا جواب دیا آپ نے؟
حضرت ادریس علیہ السلام.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ
کہ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا.
یہ جو مشتاق ٹاؤن سے ان کو آپ نے دے دیا تحفہ باپو؟
آپ ماشاءاللہ تحفہ ملا. آپ بھی کوئی تحفہ پیش کرنے؟
انشاءاللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک ماہ میں پوری بک پڑھوں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ تعالی 63 دن میں پڑھ لیجیے گا.
63 دن
کیونکہ اسے سمجھنا ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ واقعہ کی کتاب
نہیں ہے نا انشاءاللہ. اچھا میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس کا جو نا وہ دوسرا مصرع. ایک شعر ہے میں اس کا پہلا مصرع پڑھوں گا اور آپ نے جو اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. اب اچھا 10 سال سے چھوٹے اس کا جواب دے دیں.
چھوٹے مدنی منع. وہی مدنی منع ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں ماشاءاللہ.
نہیں وہ 10 سے بڑے ہیں. جی باپو ہیں آپ کے پاس؟ 12 سال یا 10 سال سے چھوٹے؟
دس سال سے بڑے ہیں.
جی
10 سال سے بڑے ہیں.
کوئی بزرگ ہیں یا چلے صحیح ہے باپو 10 سال سے جو بڑے ہیں انہیں سے کہتے ہیں. 12 سال.
12 سال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں.
عمر؟
میرا کام بھی بگڑا.
پہلا مصرع اگر آپ دوبارہ.
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد صادق رضا تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے حاضر ہوا ہوں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوتا.
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوتا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوتا. جواب درست ہے
ماشاءاللہ. یہ مدنی باکس آپ کے لیے.
رمضانی کسوٹی.
اس میں کون اسلامی بھائی حصہ لے سکیں گے؟
باپو اس میں جو ہے نا وہ اپنے وہ اسلامی بھائی کہ جو باب المدینہ کے باہر سے ہیں اور سنت اعتکاف کرنے آئے ہیں 10 دن کا،
یہ تو ایک تعداد شاید ہو جائے، اور آج تو کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب کی بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا
نہیں جو اعتکاف کرنے آئے ہیں باب المدینہ کے باہر سے اور انہوں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لی ہو.
واہ جی باپو، اب تو کم ہو گئے ہوں گے آپ کے پاس اسلامی بھائی. جو رمضان جو باب المدینہ سے نہیں ہے، باب المدینہ کے باہر سے اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں اور کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب انہوں نے پڑھ لیے، کچھ جمع ہو گئے آپ کے پاس ایسے باپو؟
جمع ہو رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شہزادہ حضور، میں مرکز رولیہ لاہور سے محمد عادل تاری. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ صحابہ میں سے ہیں؟
لا.
اگر یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر اہل سنت کی کتاب پڑھ لی ہے تو زیادہ اچھی بات ہے.
ہاں وہی آئیں گے نا ظاہر ہے کہ وہ تو جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی.
ایسے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں جو پہلی جو شرط تھی نا کہ باب المدینہ سے باہر
جو پہلی شرط تھی، ان کو آپ فوراً اجازت دے دیں وہ بیٹھ جائیں. ہاں تو آج بیٹھ جائیں
آگے کی جانے والے،
جلدی جلدی بیٹھ جائیں، ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دیں اور باقی اسلامی بھائی سے جلدی جلدی سوالات کریں جو شرط والے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد طارق اتاری ہے، میں میہر سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں.
مرحبا.
کیا وہ مقدس مقام ہے؟
لا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شکیل. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شکیل اتاری گجرانوالہ وزیر آباد سے حاضر ہوا. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ انسان ہے؟
لا.
جی اب تک کے سارے سوالات میں کا معاملہ یہ ہو گیا، 3 سوال ہو گئے. جی بابو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ندیم اتاری پاک سلطانی کبینہ سے گوئرا سے، کیا آپ کی مرادی شاید کوئی کتاب ہے؟
نعم.
ماشاء اللہ. اگلا سوال کیجیے.
مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا وہ کوئی بک؟
نعم.
مرحبا.
کیا اس میں کفریات کے بارے میں سوال جواب ہیں؟
نعم.
سبحان اللہ. اب تو بس آپ نام بتا دیں مدنی فیس کے ساتھ، یہ تو ذہن میں لگ رہا ہے اگر 12 ماہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے.
کیا وہ کتاب امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے؟
نعم.
سوالات اگر موقوف کر کر اب نام لے لیں مدنی فیس کے ساتھ.
میں انشاءاللہ شوال کے فوراً بعد انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ تعالی.
کتاب کا نام ہے آپ کی مرادی کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
جواب درست ہے.
یہ مدنی باکس آپ کے لیے.
صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار يا واسع المغفرة اغفر لي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرات، فیضان مرشدی اتار پر مرشد کی آل پر
ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے امہات المؤمنین جاریاں امہات المؤمنین جاریاں سرز صحابہ سے
ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ